بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحس صاحب فقردین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج رمضان المبارک کی 14ویں تاریخ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا رمضان گزر چکا، اب آدھا رمضان باقی ہے. دیکھتے دیکھتے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دن اور رات کی تبدیلی اور دنوں کا گزرنا، یہ ہمارے موت کا قریب ہونا ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی، ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا، اس لیے کہ موت کے بارے میں ہم لوگ غفلت کے شکار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اور جینا ہے، حالانکہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی ڈھلتی چلی جا رہی ہے، عمر ختم ہو رہی ہے اور ہم اپنے موت سے قریب ہو رہے ہیں. ایک عشرہ گزر چکا، رحمت کا عشرہ، اب یہ دوسرا عشرہ ہے، اس میں بھی آدھا عشرہ گزر چکا ہے، مغفرت کا عشرہ. کتنے خوش نصیب بندے ہوں گے جنہوں نے اس رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت کر دی، اور اگر کسی شخص کی اس رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی تو اس سے پھر بڑا کوئی محروم نہیں. رمضان مغفرت کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اب قسمت والے وہ ہیں جو اپنے رب سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے فیصلے کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اب پتہ نہیں اگلے سال ہم لوگ زندہ رہ پائیں گے یا نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ آخری رمضان ہے اور اس کے بعد انہیں رمضان مقدر نہیں ہے، لیکن ذہن میں ابھی یہ احساس باقی ہے کہ ابھی اور جینا ہے. اور جو یہ احساس ہے کہ ابھی اور جینا ہے، یہی احساس ہمیں غفلت میں ڈال رہا ہے، یہی احساس ہمیں توبے والی زندگی سے دور کرتا ہے، یہی احساس ہمیں آخرت کی تیاری کرنے نہیں دیتا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی اور زندگی ہے اور کر لیں گے، اور کے لیے وقت نہیں ہے. آدمی ایک منٹ کی گارنٹی نہیں لے سکتا، ایک منٹ کے بعد کیا ہوگا، چہ جائے کہ عمر بھر کی. لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے تو ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں پر ایک نظر دوڑائیں کہ کتنے احکام پر ہم عمل کر رہے ہیں اور کتنے احکامات ہم سے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی. جائزے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اپنے گناہوں پر، کہ ہمیں یہ پسند ہے کہ تماموں کی مغفرت ہو جائے اور ان تماموں کے درمیان میں اکیلا ایسا رہ جاؤں جن کو اللہ نے معاف نہیں کیا، جن کی اللہ نے مغفرت نہیں کی. کیا مجھے یہ پسند ہے کہ پورے معاشرے کی مغفرت ہو گئی، تماموں کی مغفرت ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا مغفرت کے بغیر؟ کیا ہم اس پر خوش ہوں گے کہ ایک بستی کے تمام لوگوں کو سرکار انعامات عطا کریں، جائیداد دیں، سرکاری زمینیں ان کے نام الاٹ کر دی جائے اور اس پوری بستی میں ایک شخص ایسا باقی رہے جس کو سرکار کی طرف سے کوئی انعام نہیں ملا، کوئی زمین نہیں دی گئی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملی، تو وہ اپنے آپ کو کیا محسوس کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے گا، چھوٹا محسوس کرے گا، وہ اپنی رسوائی اس میں سمجھے گا کہ پوری بستی کا تو انتخاب ہوا لیکن مجھے محروم کر دیا گیا. تو اگر اللہ نے مغفرت سب کی کر دی اور ہم محروم رہ گئے تو پھر ہم سے بڑا محروم کون ہے؟ یہ تو ڈوب مرنے کی بات ہوگی کہ ہم رمضان بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کریں, اللہ کی طرف ہماری زندگیوں کا رخ نہ آئے, آخرت کی توجہ نہ ہو. اس لیے آخرت کی فکر اور آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے, اور رمضان اس کا ایک سیزن ہے, گناہوں سے معافی کا ایک سیزن ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک سیزن ہے, نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونے کا ایک سیزن ہے. اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا دل نیک عمل کی طرف لگتا ہے, جیسا کہ غیر رمضان میں نہیں لگتا. رمضان میں آپ دیکھیے فطری طور پر نیک اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے, غیر رمضان کے مقابلے میں انسان کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے جو اندر کا دشمن ہے, اور یہ باہر کے دشمن سے بھی سخت ہے. وہ تو انسان کو برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے, وہ رمضان میں بھی اپنے ساتھ لگا رہتا ہے. اس لیے آدمی کو اپنے نفس کے لڑنا پڑے گا, نفس کے خلاف کرنا پڑے گا. نفس یہ کہتا ہے سحری کھانے کے بعد کہ اب سو جاؤ, تھوڑی دیر میں اٹھ جائیں گے. اب اس کے خلاف کرنا پڑے گا, مسجد جانا پڑے گا. اگر بستر پر دراز ہو گئے تو نماز قضا ہو جاتی ہے. سحری کھانے کا کیا یہ تحفہ ہے کہ ہم نماز قضا کر دیں؟ اور سحری کھانا بھی ایک مستقل سنت ہے, یہ بات بھی یاد رکھی جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سحری میں اٹھنا بوجھ معلوم ہوتا ہے, اور سستی کی وجہ سے سحری کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تسحروا فإن فی السحور برکۃ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے بندو سحری کھایا کرو, سحری کے کھانے میں برکت ہے, یہ برکت کا کھانا ہے. اور پھر فرمایا, ہم میں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے اور مسلمان سحری کھاتا ہے. اہل کتاب سے مراد ہے یہود اور نصارہ. یہود و نصارہ کی مخالفت کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان کی مخالفت کریں. تو یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں, عیسائی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن وہ سحری نہیں کھاتے. ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان فرق ہے سحری کھانے کا. اس لیے سحری کا کھانا مستقل ایک سنت ہے, برکت کا کھانا ہے. صرف سستی کی وجہ سے چھوڑنا یہ بہت بری بات ہے, اور سحری کھانے کے بعد سو جانا یہ اس سے بڑی بری بات ہے. اس لیے کہ سحری سنت ہے اور فرض, فجر کی نماز فرض ہے. آدمی سنت ادا کرے, سحری کھائے اور پھر اس کے بعد فجر چھوڑ دے. غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے, حضرت عمر یا دوسرے کسی اور کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو کوڑے لگوائے, رات بھر تہجد پڑھتے ہو اور فجر چھوڑتے ہو. ایسے تہجد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ تم رات بھر خدا کے سامنے کھڑے رہو اور فجر چھوڑ دو. فرض ہے, فرض کو ادا کرنا پڑے گا, چاہے کچھ بھی ہو. مرد ہیں, ہٹے کٹے ہیں, نوجوان ہیں, اللہ نے طاقت دی ہے, صحت دی ہے, اس صحت کو ہم لگائیں, اللہ کا شکر ادا کریں ہم صحت کے ساتھ رمضان میں جی رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بستروں پر بیچارے پڑے ہوئے ہیں اور حرکت نہیں کر سکتے. صحت ہزار نعمت ہے, یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور بستر پر پڑا رہتا ہے, تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. عام آدمی سمجھ نہیں سکتا, میں کہنے والا بھی نہیں سمجھ سکتا اس کی حقیقت کو, آپ سننے والے بھی سمجھ نہیں سکتے اس کی حقیقت کو. اس حقیقت کو وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس پر بیماری آئی ہے. کوئی اس سے پوچھے یا خود آپ اپنی بیماری کے ان ایام کو یاد کریں جس میں آپ درد میں تھے, کرب میں تھے, مصیبت میں تھے, پریشانی میں تھے, بستروں میں پڑے ہوئے تھے, لقمے کے لیے ترس رہے تھے, کھانے کے لیے ترس رہے تھے. کیا حالت ہوتی ہے؟ زندگی موت معلوم ہوتی ہے, اور زندگی میں کوئی مزہ معلوم نہیں ہوتا کہ آدمی مہینوں بستروں پر پڑا ہے اور صحت کے لیے ترس رہا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ صحت اللہ نے دی ہے. کیا یہ صحت اللہ نے ہمیں سونے کے لیے دی ہے؟ کیا یہ تندرستی اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہوں کے لیے ہمیں دی ہے؟ یہ تندرستی, یہ صحت, یہ نعمت اس لیے ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے آئیں. صرف نعرہ تکبیر کہہ کر دنیا میں انقلاب برپا نہیں ہو سکتا. یہ مسلمانوں کی غلط سوچ ہے کہ ہم جلسے اور جلوس میں شریک ہو کر نعرہ تکبیر کی صدا بلند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملکوں کو فتح کر لیں گے. حالات میں تبدیلی پیدا ہوگی. جب فی زمانہ جو حالات چلتے ہیں اس متعلق کسی سے ڈسکس کیا جاتا ہے، باتیں کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں بھائی اللہ اچھا کر دکھائے گا، اللہ قادر ہے، یہ کہنے سے کبھی کام نہ ہوا ہے نہ ہوگا، یقیناً اللہ قادر ہے۔ لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ مسلمان صرف یہ کہے کہ اللہ قادر ہے اور اللہ حالات کو تبدیل کریں۔ جب تک مسلمان اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، خدا حالات میں تبدیلی نہیں لائے گا۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کا، یہ سنت ہے، یہ قانون الہی ہے، قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، جب تک انسان اپنے اندر تبدیلی لانے کے فیصلے نہ کرے، اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کرے، اللہ بھی تبدیل نہیں کرتے۔ حالات اس وقت بدل دیں گے جب ہم مسلمان اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ آج مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ خلیجی ممالک کا جائزہ لیجئے کہ کس طرح حکومتوں نے ایک مسلم حکومت کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، حالات بدل دے گا۔ جب تک ہم اپنی زندگیوں کو نہیں بدلیں گے، اللہ حالات میں تبدیلی نہیں لائیں گے۔ یہ خام خیالی ہے، صرف نعرے تکبیر سے کبھی فضا میں تبدیلی نہیں پیدا ہوئی۔ حالات اس وقت بدلیں گے، ہم اپنی زندگیوں کو تو بدلے، ہماری نمازیں تو قضا ہو رہی ہیں، خدا کے احکامات تو ہم سے چھوڑ رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، رمضان آ گیا اور چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی مغفرت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہیں، اور پھر یہ امیدیں حالات بدلیں گے۔ حکومت ہمارے حق میں فیصلے کروائے گی، سپریم کورٹ میں جو مقدمات چل رہے ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں آئیں گے۔ سب خام خیالی ہے اور بیوقوفانہ تصورات ہیں۔ اچھی امید رکھنی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اچھی امید کے ساتھ اچھے اعمال بھی تو ہونے چاہیے، بدعملی کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، پھر نیک امیدیں کوئی تمنائیں کامیاب نہیں کراتی۔ یہ جو تمنائیں دلاتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ ابھی زندگی باقی ہے توبہ کر لیں گے، ابھی زندگی باقی ہے نیک اعمال کر لیں گے۔ کب کریں گے؟ سوال یہ کب کریں گے؟ زندگی تو ڈھلتی چلی جا رہی ہے، موت کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں احساس نہیں، لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملکی حالات تبدیل ہوں، عالمی حالات تبدیل ہوں، مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کا خاتمہ ہو، اس کے لیے خود ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں پر نظر کر لیں، ہم اپنی زندگیوں کو آخرت کی طرف پھیر لیں، نمازوں کا اہتمام ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، ذکر ہو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ بالخصوص افطاری کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ قیمتی وقت ہمارا بازار میں یا گپے ہانکنے میں یا افطاری کا سامان تیار کرنے میں اس کی خریداری میں نظر ہو جاتا ہے، اور ایک قیمتی وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جس وقت کہ اللہ جہنم سے آزادی کے فیصلے فرماتے ہیں، جس وقت کہ اللہ کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سحری کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو تہجد پڑھ کر دو رکعت چار رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، مانگنے کی عادت ہی پیدا نہیں۔ یہ سب صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں، سنانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری عملی زندگی میں شامل ہو جائیں، ہم عملی طور پر مسلمان بن جائیں۔ صرف فکری طور پر مسلمان بن لینا، ظاہر میں نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہو اور پھر عمل سے ہم خالی ہو، یہ چیزیں ہمیں نجات نہیں دے سکتی۔ اگرچہ کہ آخرت میں ایمان والے کا ٹھکانہ ایک نہ ایک دن جنت ہے، لیکن سزا بھگتنی پڑے گی اگر اللہ نے چاہا، اور اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خیر، یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اس کے بعد ایک تیسرا عشرہ آنے والا ہے جہنم سے خلاصی کا، اور یہ آخری عشرہ ان دو عشروں سے بھی افضل ہے۔ یہ آخری عشرے کی جو 10 راتیں آ رہی ہیں، یہ سال بھر کی تمام راتوں میں افضل ترین ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، شب قدر، جو ہزار مہینوں سے بہتر اور افضل ہے، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ شب قدر سے متعلق اور اعتکاف سے متعلق آخری آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی۔ لیکن اتنی بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں اور مجاہدے میں اللہ کی طرف میں رجوع میں اتنا اہتمام کرتے تھے جتنا اہتمام پہلے کے دو عشرے میں نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کی طرف رجوع، اعمال کے زیادتی،
حدیث پاک میں ہے کہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا حضور کمر کس لیتے، کمر کس یعنی مکمل تیاری، آخرت کی تیاری کے لیے مکمل تیار ہو جاتے تھے۔ آدمی جب سیزن آتا ہے تجارت کا تو ساری چیزوں سے اس کی نظریں ہٹ جاتی ہے، وہ پوری طرح کمر کس لیتا ہے، مجھے تجارت کرنا ہے، دو مہینے کا سیزن ہے، سال بھر کا کمانا ہے، شادی کا زمانہ ہے، دو دن شادی کے ہوتے ہیں، اس کو نہ کسی میٹنگ کا خیال آتا ہے، نہ کسی جلسے کا خیال آتا ہے، اور نہ کسی اور جگہ پر اس کو شریک ہونے کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، نہ وہ باہر سفر کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اس کا پورا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میرے گھر کی شادی کامیاب ہو جائے۔ وہ اپنی دکان بھی نہیں جاتا، اس دن دکان بھی چھٹی کر لیتا ہے، ملازم ہے تو اپنے آقا سے، اپنے مالک سے کہہ دیتا ہے کہ میرے گھر دو دن چھٹی ہے، میں نہیں آؤں گا، مجھے اپنے گھر کی شادی کو کامیاب کرنا ہے۔ اس طرح شادی گھر کو کامیاب کرنے کی ہماری فکریں ہوتی ہیں اور ہم کمر کس لیتے ہیں، پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حضور کا معاملہ یہ تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا کمر کس لیتے تھے، پوری طرح متوجہ، آخرت کی پوری فکر، عبادات میں پورا انہماق۔ یہ اس شخص کا حال ہے جو سید الاولین و آخرین ہے، جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہے، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اور جن سے بڑھ کر کوئی مقام و مرتبہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس جیسے جلیل القدر پیغمبر، اتنی عظیم شخصیت کا جب یہ حال ہے کہ وہ آخری عشرے میں اتنی توجہ دیتے تھے، تو ہما شما کی کیا حیثیت، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں، ہم کتنے گنہگار بندے، ہم کو کتنا توجہ دینا چاہیے اس آخری عشرے میں تیاری کے لیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، حضور کا معمول تھا لیلۃ القدر کی تلاش میں، لہذا اس عشرے کے آنے سے پہلے ہم بھی پوری طرح تیار ہو جائے، ابھی سے کمر کس لے، آخرت کی طرف توجہ ہو، زیادہ سے زیادہ جو دن بچے ہیں اس کو بٹورنے کی، حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، جو کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخری عشرہ چلا تھا تو آدھی رات تک نماز پڑھتے تھے، اور آدھی رات کے بعد اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اور یہ کہتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر پابند رہیو۔ اور حضور کا بھی یہی حال تھا، کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ راتوں میں عبادت کرتے وقت اپنے گھر والوں کو جگایا کرے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ آدمی رات میں خوب تہجد پڑھے، خوب مجاہدے کریں، اور اپنے گھر والوں میں طاقت ہے، استطاعت ہے تو گھر والوں کو بھی اٹھائے۔ بعض عورتیں سلف کی ہماری اللہ کی نیک بندیاں اپنی شوہروں سے کہتی تھی رات آنے کے بعد، رات کے شروع ہونے کے بعد، رات گزر جانے کے بعد، کہ ایک لمبا سفر ہے اور ہمارے پاس اس لمبے سفر کے لیے تیاری کا سامان بہت کم ہے۔ ہمارے اسلاف اللہ کے نیک بندے اپنا زیادہ سفر لے کر سب کچھ جمع کر کے بہت آگے نکل چکے ہیں، سفر میں وہ بہت آگے نکل چکے ہیں، ہم پیچھے ہیں، ہمیں بھی ان سے جا کر ملنا ہے، ان بزرگوں سے، ان اللہ کے نیک بندوں سے جنہوں نے اپنے لیے ذخیرے تیار کیے اس دنیا میں، آخرت کے ذخیرے، وہ بہت آگے چلے گئے، پتہ نہیں وہ کتنے ہزار کلومیٹر، کتنے ہزار دن، کتنے ہزار راتیں عبادت کے اعتبار سے ہم سے آگے نکل چکے ہیں، اور ہم بہت پیچھے ہیں، بہت آہستہ چل رہے ہیں، ابھی ہمیں تیز چلنا ہے، بہت لمبا سفر ہے، سامان سفر کچھ نہیں ہے۔ یہ عورتیں اپنے شوہروں سے کہتی تھی، عورتوں کے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ تھا۔ بہر کیف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، توجہ کریں، آخری عشرے میں اعتکاف کرنا مستقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ اب تعالیٰ سے دعا ہے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو دن باقی ہیں اس کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گزرے ہوئے دنوں میں جو نیک اعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو کوتاہیاں اور کمی بیشیاں رہ گئی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔